بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعز البركة وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. مومنین کرام، بڑی مبارک با سعادت پروقار شب ہے. ہم لوگوں کی زندگی میں یہی سب سے بڑا فخر ہے کہ ہم اہل بیت کے غم میں غمگین اور ان کی خوشی میں خوش ہیں. بحمد اللہ رب العالمین، شب ولادت با سعادت امام سید الشہداء، اس موقع پر ظاہر ہے کہ آپ سب کا دل چاہتا ہے کہ وقت کے امام کے حضور مبارکبادی کا پیغام دیں، ام الائمہ کے حضور مبارکبادی کا پیغام دیں، سرور کائنات کے حضور تہنیت اور تبریک کا سلام عرض ہو. ان تمام سلاموں کو پہنچانے کے لیے، اپنے دل کو ان کی نورانیت سے منور کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم.
خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی کام دیا ہے، کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی ہے. ہمیں بھی ایک ذمہ داری ملتی ہے کہ ہم نثر میں بولیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب شعرا کو اشعار پڑھتے دیکھتے ہیں تو خدا سے کہنے کا دل چاہتا ہے، خدا تھوڑے سے شعر ہمیں بھی دے دیتا، ہم بھی اس نثر کے ساتھ دو شعر ہم بھی پڑھ لیتے. لیکن پروردگار کا بڑا لطف و کرم ہے ماشاء اللہ، اہل بیت کے چاہنے والوں میں تاریخ میں ہمیشہ بہت اچھے اچھے شعرا آئے اور بڑے بابصیرت، بڑے مجاہد، با کمال شعرا الحمدللہ رب العالمین تاریخ کے ہر دور کے اندر موجود رہے ہیں. فرزدق سے لے کر عہد حاضر کے عصر حاضر کے شعرا، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، ان سب کی مزید توفیقات کے لیے خدا ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، خدا ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے. خدا تعالیٰ انشاءاللہ ان کے کلام کو سید الشہداء کی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. سب کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم.
ہم سب کی کیا کوشش ہے آج کی شب؟ ہم سب کیا چاہتے ہیں آج کی شب؟ یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ایسے کسی موقع کے اوپر کہ ہم کیوں جمع ہوئے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں ہم اللہ کے حضور صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں. خدا 1400 سال پہلے سید الشہداء کی تشریف آوری پر مدینہ میں ہوتے تو آج اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے، اپنے نبی کے حضور ان کے نواسے کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں. 1400 سال پہلے تو نہیں ہے، مدینہ کے اندر تو نہیں ہے، لیکن دور سے سلام تو کہہ سکتے ہیں. ان کی بارگاہ وسیع ہے، ان کا دسترخوان بہت وسیع ہے، انہوں نے سب فقیروں غریبوں کو آنے کی اجازت دی ہوئی ہے. ہم اس در کے فقیر ہیں، ہم اس در کے محتاج ہیں، ہم اس در کے مدیون مقروض ہیں. اس در نے ہمیں عزت دی ہے، اس در نے ہمیں بصیرت دی ہے، اس در نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. نہیں ہے 1400 سال پہلے کہ اللہ کے رسول کے سامنے پہنچتے، اب تو پہنچ سکتے ہیں، دور سے تو سلام کر سکتے ہیں. یہ دور سے ہمارا سلام ہے اپنے رسول کے سامنے پہنچانے کے لیے اور ان سے کہنے کے لیے کہ اے سرور کائنات، آپ کے نواسے کے ماننے والے چند یہاں پر بھی ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، ایسی شب میں زیارت کرو تمہیں یہ فضیلت ملے گی، تمہیں یہ ثواب ملے گا، اور ان تمام کے ساتھ ایک جملہ اور بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر قریب سے زیارت ممکن نہیں ہے تو دور سے زیارت کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کسی بھی سلام کرنے والے کے سلام کو رد نہیں کریں گے. یہ ان کی فضیلت ہے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے. ہم دور بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا در ہمارے لیے موجود ہے. تو اعزاز محترم، آج کی شب ان کے حضور سلام پہنچانے کی ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں ہم لوگ ناقص ہیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں ہم لوگ گناہگار ہیں. اگر معیار یہ ہوتا کہ جو پاکیزہ ہے وہ سلام کہے تو ہم سلام کہنے کے قابل نہ ہوتے. ہم سب کو اپنے گناہوں کا علم ہے، لیکن انہوں نے در وسیع رکھا ہے، ان کی بارگاہ میں سب کو آنے کی اجازت ہے. اور اسی اعتراف کے ساتھ کہ ہم قابل نہیں ہیں، انہوں نے عزت دے دی ہے، ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے اور پس پشت ایک عیدی لینے کے لیے. ہم لوگ فقیر لوگ ہیں، فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجھے یاد آتا ہے ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے، عید کا دن آتا تھا تو کسی بزرگ کے گھر پہ جاتے تھے، بزرگ کے گھر پہ جاتے تھے تو اس کو سلام بھی کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سلام تو ہم نے کر لیا ہے، ایک عیدی آپ کی طرف سے بھی ہمیں نصیب ہونی ہے. میں سوچتا ہوں یہ شب عید ہے، اس وقت کائنات کا مالک وقت کے امام ہے، ہم ان کے حضور سلام کریں گے اور دل میں رکھیں گے مولا آپ کی ایک عیدی ہمیں بھی چاہیے. ہم نہیں کہیں گے ہمیں عیدی میں کیا چاہیے، جو وہ دے دیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا ہے، جو کچھ دے دیں ہمارے لیے. ہم اس فقیر کی طرح نہیں ہیں جو یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کتنا دیا ہے، ہم اس فقیر کی طرح ہیں جو دیکھتے ہیں کس نے دیا ہے، کتنے دیے سے اور کیا دیے سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. وہ دینے والا بزرگ ہے، چھوٹی چیز دے یا بڑی چیز دے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اپنی عیدی کے حصول کے لیے، عیدی کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. اور اسی کے ساتھ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا سید الشہداء کی عظیم الشان شخصیت کے حوالے سے. ہمارا سید الشہداء کے ساتھ ایک تعلق الحمدللہ رب العالمین جڑا ہوا ہے، یہ ایک عجیب تعلق ہے. جیسے کہ ہمارے پاس روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر موجود ہے، فرمایا ہمارے چاہنے والے ہماری طینت سے خلق ہوئے ہیں، ہم ان کی طینت سے خلق ہو گئے، ہم ان کی مٹی سے بن گئے ہیں. روایت میں موجود ہے فاضل طینتنا، ہماری فاضل مٹی سے ہی ہمارے چاہنے والے بنے. اور اس کی ایک چھوٹی سی نشانی یہ ہے کہ کسی بھی چاہنے والے کے سامنے امیر المومنین کا نام لو اس کا دل کچھ اور کہتا ہے، اور کسی منافق کے سامنے امیر المومنین کا نام لو اس کا دل کچھ اور کرتا ہے. یہ دل کی بات ہے، یہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. سید الشہداء کا نام بھی اسی طریقے سے ہے. 1400 سال کس کس ظالم و جابر نے سید الشہداء کے نام کو مٹانے کی کوشش نہیں کی ہے. یزید ابن معاویہ علیہ ما علیہ اس وقت سے لے کر یہ صدام حسین تک، کون سا ایسا ظالم و جابر تھا جس نے کوشش نہیں کی ہے؟ لیکن سید الشہداء کے نام کو خدا نے متعال نے گویا عہد کر لیا ہے کہ بلند کرے گا. اور یہ سید الشہداء کے نام کا اثر ہے، سید الشہداء کے کلام کا اثر ہے، سید الشہداء کی شخصیت کا اثر ہے. ورنہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، چلو مثال کے طور پر ہم میں سے کچھ لوگ ہیں الحمدللہ رب العالمین سادات میں سے جن کی نسلیں سید الشہداء سے متصل ہیں، جو سادات میں سے نہیں ہیں ان کا کیا تعلق ہے سید الشہداء سے؟ ظاہری تو کوئی تعلق نہیں، بھائی زبان ان کی زبان بولتے ہیں کیا؟ نہیں. جغرافیہ میں کتنا فاصلہ ہے؟ کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے. زمانے میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر کا فاصلہ ہے. سب کچھ علیحدہ ہے لیکن امام کے نام پر سب متحد ہوئے. ایک دوست ایک عجیب منظر بتاتا ہے، بہت قابل آدمی ماشاء اللہ، کہیں اور ہوتا تو میں نام بھی لیتا ہوں، ریکارڈنگ ہوتی ہے کہیں اور جگہوں پہ بھی جاتی ہے، بعض اوقات مشکلات ہو جاتی ہیں اس کے لیے. بہت قابل آدمی ماشاء اللہ، پی ایچ ڈی پوسٹ پی ایچ ڈی 20-25 ملکوں کے اندر لیکچرز دینے والا، بہت انٹیلیجنٹ. اس کا ایک کام ہے، عجیب کام ہے، چہلم کے دن کسی بھی دنیا کے ادارے میں ہو، چاہے یونیسکو میں چاہے یونائٹڈ نیشن میں، کہیں پر بھی ہو، چھٹی لے گا، کربلا جائے گا، ایک کام انجام دے گا سر، ایک کام انجام دینے کے لیے چہلم کے دن سید الشہداء کے روضے پہ پہنچے گا. مجھے خود بتا رہا تھا ایک دفعہ بندہ خدا، کہنے لگا آپ یقین فرمائیں جاتا ہوں، ہر سال یہ کام کرتا ہوں، حرم کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے یا حسین ماتم کرنا شروع کرتا ہوں، ایک لفظ یا حسین کے سوا کچھ نہیں کہتا، کوئی انجمن لے کے نہیں جاتا، کوئی پارٹی نہیں لے کے جاتا، اکیلا جاتا ہوں، اکیلا جاتا ہوں، حرم کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، یا حسین کیا یا حسین، ماتم کرنا شروع کرتا ہوں، کہتا ہے بس جیسے ہی شروع کرتا ہوں ایک دو لوگ میرے ساتھ ہاتھ ملا کر یا حسین یا حسین یا حسین ماتم کرنا شروع کرتے ہیں، کہنا آغا صاحب ہم لوگ بعض اوقات تین تین گھنٹے ماتم کرتے ہیں اور ہمارا حلقہ کئی ہزار لوگوں پر مشتمل ہو جاتا ہے۔ اس حلقے کے اندر نہ کوئی رنگ شناخت ہے، نہ زبان شناخت ہے، نہ قومیت شناخت ہے، صرف حسین اس کی شناخت ہے، صرف حسین، صرف یا حسین اور کچھ نہیں۔ کہنے لگا آپ یقین فرمائیے کسی کوئی نوحہ نہیں پڑھتا، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ فارسی کے اندر، اور اس حلقے کے اندر عرب، عجم، اردو بولنے والے، انگریزی بولنے والے، کون کون سی قومیت کے لوگ، صرف ایک نام کے اوپر یا حسین بس۔ حیث یہ ہمارے مولا کا نام ہے، خدا نمتال نے اس نام کو عزت دی ہے، ہمیں اور آپ کو خدا نمتال کا کتنا شکر بجا لانا پڑے گا کہ خدا اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ نہ پہنچتے حسین کے در پہ تو نہیں معلوم کس بنی امیہ کے سامنے اس وقت سر جھکا رہے ہوتے، کن پست انسانوں کے سامنے اپنی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو خدا کا نہیں معلوم کہاں سے اس کا شکر برسا ہم پر کہ ہم ساری دنیا کو چھوڑتے ہوئے حسین کے نام سے جا کر متصل ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا نے متعلق احسان ہے، احسان محترم۔ میں نے چند جملات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیے، اپنے اس کام کو پہچانیں، اس آنے اور جانے کو پہچانیں۔ یہ صرف آنا جانا نہیں ہے، یہ اللہ کے حضور ایک گواہی تیار کرنا ہے، خدایا ہم تیرے حبیب کے نواسے کے ماننے والے ہیں، یہ ہماری گواہی ہے۔ خدا نے متعلق کو گواہ بناتے ہیں سید الشہداء کی محبت کے لیے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور اس محبت کے اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
اسی کے ساتھ اعزان محترم یہ عرض کرنا چاہوں گا، سید الشہداء چاہے کربلا کا واقعہ ہو چاہے اس سے پہلے ہو، مسلسل لوگوں کے سامنے ایک بات سمجھا رہے تھے اور پورا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب فکر اس بات کو سمجھا رہا تھا کہ جو کچھ حسین نے کرنا ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا، یہ بار بار ہو رہا تھا ایسا۔ سید الشہداء کی ولادت سے پہلے، سید الشہداء کی ولادت بسعادت کے وقت، شہادت سے پہلے، شہادت کے وقت، مسلسل ایک پیغام اہل بیت کی طرف سے آ رہا تھا جو حسین نے کرنا ہے یہ باقی رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ مشہور معروف روایت موجود ہے، انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن یبرد ابدا۔ فرمایا شہادت حسین سے دلوں میں وہ حرارت اٹھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ابدی ہے یہ، لن یبرد ابدا، ابد تک کے لیے یہ حرارت رہے گی، اس حرارت کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ احسان محترم، ہم ایک ایسی شخصیت کے سامنے، کائنات میں منفرد شخصیت ہے، ایک معصوم کی ایسی شخصیت جس کو چار معصومین نے تربیت دی ہے، یہ عجیب منفرد شخصیت ہے۔ چار معصومین علیہ السلام نے ایک شخصیت کی تربیت کی ہے، اور نہ صرف ان کی تربیت ہوئی ہے بلکہ ان کے ساتھ پورا لشکر تربیت پایا ہے، اور یہ شعبان معظم جیسا کہ اختر صاحب بیان فرما رہے تھے، عجیب مہینہ ہے، عجیب مہینہ ہے۔ یعنی اگر صرف ذہن میں لاؤں ان ولادتوں کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے سید الشہداء کی شخصیت بیچ میں ہے اور زینب و عباس کا حصار ہے، کہ پہلے بی بی زینب، پھر سید الشہداء، اور پھر مولا ابو الفضل عباس، گویا امام کی شخصیت ان کے حصار کے اندر۔ ایک عجیب مہینہ ہے یہ، اور ہم اس مہینے کے اندر الحمدللہ رب العالمین۔ گو سید الشہداء نے ایک پیغام دیا تھا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اب یہاں سے میں آپ کی خدمت میں چند باریک نکات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء نے ایک پیغام دیا ہے، سید الشہداء کے تمام کام سے، ان کے نظریات سے، ان کے اقوال سے، ان کے اجداد، ان کے آبا، ان کے تمام کے اقوال سے نظر آ رہا تھا سید الشہداء کا کام باقی رہے گا. سید الشہداء کا کام باقی رہے گا کیا مطلب؟ یعنی قیامت تک سید الشہداء کی سیرت پر چلنے کے لیے قدم باقی رہیں گے. قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے سامنے ایک چیلنج ہوگا، اس پہ ضرور غور فرمائیے. تمام انسانوں کے سامنے قیامت تک کے لیے ایک چیلنج ہوگا، کون ہے جو حسین کے راستے پر چلے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ تصور یہ فرما لیں کہ میں آپ کے سامنے جذباتیت نہیں کروں گا، نہ میرا کام ہے نہ میں جذباتیت کر سکتا ہوں، مجھے آپ کے سامنے عقلانیت کے ساتھ، عقل اور شعور کی گہرائی کے ساتھ آپ کے سامنے کوئی بات عرض کرنی پڑے گی. یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں قیامت تک انسانوں کے لیے ایک چیلنج ہے، کون ہے جو حسین کے راستے پر چلے گا. اصلا آپ کبھی انجیل کا مطالعہ فرمائیے، یہی بائبل جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں بازاروں کے اندر دستیاب ہے، محترم عیسائی دوستوں کے پاس موجود ہے، اسی انجیل کو لے لیجئے، اس کتاب کو کھولیے، آخری چپٹر پہ آ جائیے. آخری چپٹر کے اوپر جب آپ آ جائیں گے اس کے اندر کائنات کی خلقت کے تمام مراحل کو پہلے دن سے لے کر اور اس کتاب کے مطابق قیامت تک تمام کو بیان کیا گیا ہے چند صفحات کے اندر. یعنی سمجھ لیجیے مجموعی طور پر مختلف پرنٹ ظاہر مختلف فونٹس اور سائز کے اندر چھپتے ہیں، لیکن سمجھ لیجیے 25-30 صفحات کے اندر پوری کائنات کی خلقت کو پہلے دن سے لے کر قیامت تک اس کتاب کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کو مکاشفہ کہتے ہیں انگلش میں، ریولیشن، کہ اس میں کچھ کشف ہو رہے ہیں. اور یہ مکاشفہ بیان کیا گیا مثلا حضرت یوحنا کے اوپر مکاشفہ ہوا. اب اس مکاشفے کے اندر اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں، بہت سمبولک ہے، برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، بہت زیادہ سمبولک ہے. اب جو قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا. اگر کوئی بائبل کی ریولیشن مکاشفہ کو پڑھے تب سمجھ میں آئے گا جو قرآن آسان ہو کے نازل ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے. انجیل میں بہت سمبولزم ہے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس انجیل کو آسانی سے، اتنی زیادہ علامتی باتیں ہیں. لیکن اگر کوئی اس انجیل کو پڑھے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پس منظر کو تھوڑا سا بھی جانتا ہو، تو میں یقین سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر نہ پتا ہو آپ کو کہ یہ انجیل عیسائیوں کی کتاب ہے تو آپ کہیں گے کسی شیعہ نے لکھی ہے. آپ یہ کہیں گے کہ یہ کسی شیعہ نے لکھی ہے، اگر آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ مکاشفہ عیسائیوں کی کتاب ہے. کیا کیا لکھا ہے اس کے اندر، جا کے دیکھیے آپ، پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے چیپٹرز کو دیکھتے چلے جائیے. شروع میں بالکل 5-6 چیپٹرز کو آپ دیکھیں گے، خلقت کائنات کو دیکھیں گے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آپ کو ملیں گی. 5 انوار کا تذکرہ ملے گا آپ کو، ایک خاتون کا تذکرہ ملے گا جن پہ 12 ستاروں کا تاج لگا ہوا. یہ عجیب ہے یہ کتاب، آپ اس کتاب کو ضرور دیکھیے گا، لیکن بہت سمبولک ہے. آپ بہت پریشان ہو جائیں گے بعض جگہوں پہ پہنچ، سمجھ میں نہیں آئے گا اس کتاب نے کہنا کیا ہے. لیکن اگر آپ ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. 5 انوار کا تذکرہ ہے، 5 نور کا تذکرہ ہے. ایک موقع پر صرف ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت عجیب منظر جو میرے پوائنٹ سے نزدیک آ رہا ہے. ایک موقع کے اوپر لکھا ہے کہ خدا عرش پر ہے. اب ظاہر ہے یہ سمبولزم ہے، میں اس کی ساری کی تشریح نہیں کر سکتا ہوں، جو کچھ وہاں پر ہے اس کو میں اپنی زبان میں بیان کر دیتا ہوں. صرف لکھا ہے کہ خدا عرش کے اوپر ہے، اس نے ایک کتاب ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اس کتاب کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ کتاب کو ہاتھ میں لے کر پوری خلائق کے سامنے، انسانیت کے سامنے کتاب رکھتا ہے، اور کتاب رکھ کر پوری خلائق اور انسانیت سے کہتا ہے کوئی جو اس کتاب کی مہریں کھولے. پوری کائنات مجبور ہو جاتی ہے، اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اس کی مہروں کو کھولنے کی طاقت نہیں ہے. جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ انسانیت بے بس ہو رہی ہے تو بڑے بڑے ملائک گریہ کرنے لگتے ہیں کہ خدایا یہ کیا ہوا، انسانیت میں ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا مقام ہے لیکن کسی میں اس مہر کو کھولنے کی طاقت نہیں ہے. تو اس کتاب کے اندر لکھا ہے جب یہ سب کچھ ہو گیا لوگ گریہ کرنے لگے کہ ہم میں طاقت نہیں ہے، تو اچانک ایک ذبح ہوا ہوا سامنے آیا اور اس نے خدا سے کہا کہ خدایا میں تیری کتاب کی مہریں کھولوں گا.
ایک ذبح ہوا ہوا سامنے آیا, اس نے کہا خدایا میں تیری کتاب کی مہریں کھولوں گا. جب اس نے یہ کہا تو انوار اور سب کے سب اس کی شان پہ گریہ کرنے لگے, سب نے گریہ کیا. اور جب گریہ کیا تو خدا تعالیٰ نے کتابیں اس کو دی, کتاب اس کو دی, اس نے مہریں کھولی. اور اس موقع پر خدا نے اس ذبح ہوئے ہوئے سے ایک وعدہ کیا, کہا میں ہر قوم نسل قبیلے میں تیرے رونے والوں کو قرار دوں گا, قیامت تک ہر قوم قبیلے نسل گروہ کے اندر تیرے رونے والوں کو قرار دوں گا. یہ انجیل کے اندر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سید الشہداء کا کام کربلا کی مٹی کے اندر محدود نہیں ہے, سید الشہداء کا کام آفاقی ہے. اور سید الشہداء خود بار بار اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ میرا کام ختم نہیں ہوگا, میرا کام باقی رہے گا, اللہ کے رسول نے فرما دیا. اور خود سید الشہداء نے جو میرے نزدیک سب سے اہم جملہ تھا جو مجھ جیسے طالب علموں کے سامنے بیان فرمایا, ہماری آنکھیں فوراً کھل جانی چاہیے, جب وہ مدینہ کے اندر فرما رہے تھے مثلی لا یبایعو مثلہ, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا. گویا سید الشہداء نے عزیزان محترم بلا کسی جذباتیت کے
لنزر سلوان
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل بلا کسی جذباتیت کے سید الشہداء نے میرے اور آپ کے سامنے ایک چیلنج رکھ دیا ہے. کیا تم نہیں چاہتے کہ میرے جیسے بننے کی صلاحیت حاصل کرو؟ مثلی میرا جیسا, اب ہمیں معلوم ہے کوئی سید الشہداء جیسا نہیں ہے, ہم سب کو معلوم ہے سید الشہداء جیسا بننے کی کسی میں طاقت نہیں ہے, لیکن سید الشہداء نے چیپٹر کو کھول دیا, کہا نہیں میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر دور میں یہ راستہ کھلا ہوگا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہیں ہم سید الشہداء کے راستے پر چلیں گے. اب صرف یہاں پر ایک حساس سوال ہے, وہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ یہاں دو مکتب فکر بن رہے ہیں جناب محترم. سید الشہداء نے فرمایا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. سید الشہداء فرماتے ہیں میں تمام انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا. سید الشہداء پوری انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں, ایک وہ حصہ ہے جو مثل حسین ہے اور ایک وہ حصہ ہے جو مثل یزید ہے, ختم معاملہ. اب وہ عیسائی ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, بدھ مت کا ماننے والا ہے, اسلام کا ماننے والا ہے, کسی بھی مکتب فکر کا ماننے والا ہے, سید الشہداء فرما رہے ہیں دو طرح کے انسان ہیں دنیا کے اندر, یا میرا جیسا ہے یا یزید جیسا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, یہ حسین کے جیسا بننے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اور یہ سوال انتہائی حساس سوال ہے. ایک اور روایت انتہائی اہم روایت کے سائے میں وہاں پر بھی یہ سوال آتا ہے, اور میں وہاں پر بھی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ یا دو دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا, اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, تو میں نے وہاں پر آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا تھا اس تمسک کا مطلب کیا ہے. ابھی دونوں سوال اکٹھے ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر تم قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اس تمسک کا مطلب کیا ہے؟ اور سید الشہداء فرمانے مثلی لا یبایعو مثلہ, یہ مثل سید الشہداء بننے کے لیے چلنا کہاں پڑتا ہے, راستہ کیسا راستہ ہے؟ اور ان دونوں کی عظمت پہنچے گی ایک لقب کے اندر جو ہمارے یہاں بہت چھوٹا بن گیا ہے, بہت رائج ہو گیا ہے, جبکہ یہ لقب بہت بڑا لقب ہے, اور وہ لقب ہے شیعہ علی, علی کا شیعہ, علی کا شیعہ بہت بڑا لقب ہے, علی کا چاہنے والا ہم جیسا ہو سکتا ہے. ایک علی کے چاہنے والے ہیں وہ ہم لوگ, ایک علی کا شیعہ ہے یہ بہت بڑا لقب ہے. اب تین ٹائٹلز یہاں پہ جمع ہوئے, شیعہ علی, اہل بیت اور قرآن سے تمسک کرنے والا, اور نمبر تین مثل حسین, مثلی لا یبایعو مثلہ. اب مجھے جو عرض کرنا تھا وہ یہ عرض کرنا تھا مثل حسین بننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے. تو میں نے چند پوائنٹس نکالے ہوئے تھے کہ اپنے ذہن میں کہ یہ چند پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور مقدمہ مجھے کچھ باتیں عرض کرنی تھیں, اس میں وہ انجیل کا تذکرہ بھی آ گیا اور اس میں کافی وقت لگ گیا, لیکن یہ نہیں کر پاؤں گا کہ اتنا مختصر کروں کہ ان پوائنٹس کو ہی عرض نہ کروں. اب مجھے کچھ آپ کی ظاہر تھکاوٹ کا بھی خیال ہے, آپ میں سے کچھ لوگ مغرب کے وقت سے آئے ہوئے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ کافی وقت آپ نے گزارا ہے یہاں پر. تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک بہت اہم علاج ہے ہمارے پاس, اس کا میں ماہر نہیں ہوں لیکن تھوڑی بہت آشنائی ہے اور دھرنوں نے مجھے اس کا تھوڑا سا ایکسپرٹ بھی بنا دیا ہے, وہ میں کام کروں گا. نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات. اعزاز محترم, بعض اوقات پوری پوری رات اسی طرح تھکاوٹ دور کیے لوگوں کی, پوری پوری رات آپ نے دیکھا تین تین راتیں آپ لوگ بھی بیٹھے رہے ہیں, ہم بندے خدا پورے پورے پاکستان میں بیٹھے رہے, اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ بغیر کسی تیاری کے پہنچ گئے گورنر ہاؤس کے سامنے, پوری رات جنازہ لے کر بیٹھے رہے. سخت سردی کے عالم میں دو تین سال پہلے بغیر کسی تیاری کے مومنین پہنچ گئے گورنر ہاؤس, اور جناب علی ایک جنازہ بھی عسکری شہید کا جنازہ ساتھ میں تھا, اور لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں جمع غفیر, عورتیں بھی بچے بھی, سخت سردی میں کوئی بندوبست نہیں, کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں. اب جناب وہاں پہ ہم پہنچا دیا کہ بھائی چلیں, ان کو آپ پوری رات گزارنی ہے نہیں گزارنی, تو ہم نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ پوری رات گزارنی ہے, تو ہم ان لوگوں کے سامنے اسٹینڈ کریں گے. گورنر ہاؤس پہ کھڑے ہوئے تھے, دروازہ ہمارے سامنے تک توڑ کے اندر چلے جاتے گورنر کو بچ سکتا تھا, معاملہ بہت ہی آگے پہنچ گیا تھا. تو سب سے پہلے تو پبلک سے پوچھا کہ بھائی ایسا ہے کہ اسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. پبلک نے تو آپ کو بتایا, ماشاء اللہ شیعہ قوم میں تو ایک بہت بڑا ایک کارنامہ ہے جو پوری کسی قوم میں نہیں ہے. وہاں پہ مجھے پہلے رات یہ احساس ہوا تھا, شیعہ قوم کو رات روڈ پر گزارنے میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اصلا یہ شبیداری کی قوم ہے, یہ جلوس کی قوم ہے, یہ رات کو روڈ پر ہی چلتی ہے. یعنی ہم تو وہ قوم ہو گئے ہیں کہ اگر ہم کچھ عرصے تک روڈ پہ نہ چلیں تو ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے کہ بھائی کوئی جلوس نہیں ہے, کوئی شبیداری نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کی کسی اور قوم کے اندر نہیں ہے, کسی اور قوم کے اندر نہیں, یہ ہماری عجیب طاقت ہے. البتہ یہ طاقت وہ نہیں ہے جو بار بار آزمانی چاہیے, اس طاقت کو بہت کیلکولیٹڈ ہمیں میدان کے اندر لانا چاہیے, بہت سوچ سمجھ کے پہلے سے طے ہوا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور ماشاء اللہ قوم کے اندر بہت طاقت ہے, قوم کے اندر بہت طاقت ہے. اپنے وقت کے امام کے حضور اس نعمت کا بھی شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. سید الشہداء کے راستے پر چلنے کے لیے سید الشہداء نے پیغامات کیا کیا دیے, تین چار پیغامات تھے جو بہت اہم ہیں, میں ان میں سے ایک دو آج عرض کروں گا اور ایک دو کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا مولا ابو الفضل کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے جو جشن ہوگا اس کے اندر. پہلا پوائنٹ جو مجھے سب سے اہم سمجھ میں آیا, اچھا میرے پاس ایک پس منظر بھی ہے. پس منظر کیا ہے بھائی, میں چلو میں سید, میرے اجداد سید الشہداء میں ان کا ماننے والا ہوں. آپ مثال کے طور پر جو سید نہیں ہیں وہ کہتا ہے بھائی میرا دین ہے یہ, میں اللہ کے نبی کا ماننے والا ہوں, ان کا نواسہ سید الشہداء ہے, میرے امام وقت ہے, میں ماننے والا ہوں سید الشہداء. بات صحیح ہے. ایک عام مسلمان وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں امام نہیں مانتا ہوں لیکن نواسہ رسول تو مانتا ہوں, اس لیے میں سید الشہداء کا ماننے والا ہوں. اب میں ایک سوال کروں گا, عیسائی کیوں ماننے والا ہے؟ بھائی چلو میں تو مان رہا ہوں, مسلمان مان رہا ہے, عیسائی کیوں مان رہا ہے سید الشہداء کو؟ اچھا جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی امام حسین کو مانتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر الحسن والحسین امامان قاما او قعودا, یہ تو میں مانتا ہوں, جو عیسائی ہے وہ تو یہ روایت مانتا ہی نہیں ہے, اس کو کیا غرض ہے؟ لیکن وہ بھی سید الشہداء کو مانتا ہے, وہ کیوں مان رہا ہے؟ ہمیں جا کر سید الشہداء کی شخصیت میں یہ پیغام نکالنے ہوں گے, یہ افاقی پیغام کون سے ہیں؟ عزیزان محترم میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا, ہمیں نہیں سمجھ میں آیا اب تک کہ ہمیں کربلا دکھانی کس طرح سے ہے. ہمیں نہیں سمجھ میں آیا ابھی تک، ہمیں نہیں سمجھ میں آیا سید الشہداء کی شخصیت ہمیں کس طرح سے لوگوں کے سامنے دکھانی ہے، ہم نہیں دکھا پا رہے. ہم سب جو تمام تر جد و جہد کر پا رہے ہیں وہ صرف ایک کام کر پا رہے ہیں، یہ میرے مولا ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پا رہے. ہم نے شخصیت کے فریم کو آفاقیت سے نکال کر اپنے اندر محدود کر لیا ہے، یہ ہماری غلطی ہو رہی ہے. سید الشہداء کی جو شخصیت ہے یہ فریم صرف شیعہ کا نہیں ہے، صرف مسلمان کا نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ہے. ہمیں اس چیپٹر کو وہاں تک لے کے جانا چاہیے، ہمیں دیکھنا پڑے گا سید الشہداء کی شخصیت میں کارنامہ کیا کیا ہے. مثلا اگر پہلے پوائنٹ کے طور پر عرض کروں، اگر کسی کو سید الشہداء کے راستے پر چلنا ہے، کیوں دوسرے مکتبہ فکر سید الشہداء کے معتقد ہے؟ پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے، آج کل کی دنیا میں بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، زندگی کا ہدف کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. مجھے لگا جیسے ہم بہت آسانی سے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک وہ انسان ہے جو زندگی کسی مقصد سے گزار رہا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جن کی زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے. انسانوں کا ایک گروہ ہے، ان کی زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے. اچھا، میں اعلیٰ مقصد کی قید کیوں لگا رہا ہوں؟ اگر یا تو مقصد ہے ہی نہیں، بھیڑ چال میں پل رہے ہیں، اسی بھیڑ چال میں بعض اوقات پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں. بعض میں نے پی ایچ ڈیز بھی دیکھے ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے. بڑے بڑے قابل بعض اوقات دیکھتا ہوں جن کی زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے، یا تو کچھ ایسے ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. مقصد ہی نہیں کیا مطلب ہے بھائی؟ پیدا ہوئے، ابا نے کہا، گھر والوں نے کہا یہ کر لو، انہوں نے کر لیا، اسکول گئے، کالج گئے، ڈگری لی، جاب کی، بچے پالے، بوڑھے ہوئے، مر گئے. بھائی تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اس بات کو پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا، 60 سال یوں ہی گزر گئے. اور زندگی تو ایک پہیے کی طرح چلتی ہے نا، یہ صبح 8 سے لے کے 5 بجے تک گھماتی رہتی ہے. 5 بجے اتنا تھکا آ رہا تھا کہ سامنے ٹی وی کے بیٹھتا ہے، 2-3 گھنٹے چینل چینج کرتا رہتا ہے، بیوی بچوں سے الجھتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، سو جاتا ہے، صبح کو پھر اٹھتا ہے، یہی کر لیتا ہے. زندگی کو روٹین ہے. بہت سارے انسانوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، یوں ہی چل رہا ہے اور وہ چلائے جا رہے ہیں. اچھا، یہ تو ایک تو وہ ہے جو بھیڑ چال میں چل رہے ہیں. اچھا آپ کہیں گے بھائی ہم کہہ رہے ہیں، نہیں ہم نہیں کہہ رہے، یہ کلمات کے اندر موجود ہے. مولانا نے جب انسانوں کو تقسیم کیا تو 3 گروہ میں تقسیم کیا. مولانا امیر المومنین نے ان کی ذات گرامی پر درود بھیجے، محمد و آل محمد
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
فما انسان تین گروہ ہیں. عالم ربانی، پہلا وہ شخص ہے جو صاحب علم ہے، اور علم بھی ایرا غیرا علم نہیں ہے، ربانی علم ہے، رب کی طرف لے جانے والا علم ہے. ایک میں نے نہیں کہا عالم دین ہے، نہیں، میں نے کہا ہے مولا کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا عالم ربانی، نہیں کہا عالم دین، نہیں، عالم ہے، صاحب علم ہے. اب صاحب علم فزکس کا بھی ہو سکتا ہے، میتھمیٹکس کا بھی ہو سکتا ہے، ایسٹرولوجی کا بھی ہو سکتا ہے، سب کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ عالم کس کام کے لیے؟ ربانیون، اس کا علم رب کے لیے ہے، رب سے منسوب ہے. میتھمیٹکس بھی سیکھتا ہے تو رب کے لیے سیکھتا ہے، رب کی طرف لے کر جاتا ہے اس کو، یہ عالم ربانی ہے. دوسرا فرمایا وہ متعلم علی سبیل النجات، دوسرا وہ شخص ہے جو خود عالم کے درجے پہ نہیں ہے، صاحب علم نہیں ہے، یہ سیکھنے والا ہے اور نجات کے راستے پر چل رہا ہے، گامزن ہے راستے کے اوپر، نہیں ہے اس کا اتنا علم کہ اس کو ربانی بنائے، لیکن کم سے کم ناجی ضرور ہے، نجات پانے والا ضرور ہے، یہ ناجی ہے، صاحب علم نہیں ہے، علم کی تڑپ رکھتا ہے اور نجات کے راستے کے اوپر گامزن ہے. مولانا فرمایا کہ دو انسان، تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا فرمایا وہمجن رعا، ہر پانی کے کنارے اگنے والی گھاس، ہمجن رعا. تیسری کیٹیگری ان انسانوں کی ہے جو نہ عالم ہے نہ متعلم ہے نہ صاحب علم ہے نہ علم لے رہا ہے, یہ کیا ہے پھر؟ مولا فرمایا یہ وہ ہے جو پانی کے گرد فضول گھاس اگ جاتی ہے, جس طرف ہوا چلتی ہے یہ اسی طرف لڑک جاتا ہے. آج ٹی وی کے اوپر فسق و فجور آ رہا ہے نا, یہ فسق و فجور لے لیتا ہے. جملہ یہ عرض کر دوں تھوڑا سا سخت, 70 سال پہلے میرے جیسے شخص کے اور آپ جیسوں کے آبا و اجداد جس ماحول میں رہ رہے تھے وہ اتنا پردے دار ماحول تھا کہ آپ اور میں تصور بھی نہیں کر پائیں گے. میں اپنے کا بتا دیتا ہوں, آپ کا بھی یہی ہوگا. اپنے کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے اپنے کا کلچر تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ میرے اجداد کا کلچر کیا تھا. میرے دادا رامپور میں رہتے تھے, گھر کے اندر دو حصے تھے, ایک مردانہ ایک زنانہ. زنانہ باہر نہیں آتے تھے, اگر گھر سے باہر نکلنا ہوتا تھا تو ایک دیوڑی ہوتی تھی جس کو ہم صحن تعبیر کریں گے. دیوڑی میں چار آدمی یا دو آدمی ایک ڈولی لے کر دیوڑی میں آتے تھے, وہ صحن میں رکھ کے باہر چلے جاتے تھے. پھر نوکر اعلان کرتا تھا کہ پردہ ہو گیا ہے. جس خاتون نے یا خواتین نے باہر جانا ہوتا تھا وہ اس ڈولی میں آ کر بیٹھ جاتی تھیں, ڈولی میں بیٹھ جاتی تھیں. اچھا, ڈولی میں آ کر بیٹھے گی تو پردہ گرا دے گی, پردہ گرا دیں گی, مردانے سے نوکروں کو بتایا جائے گا کہ یہ جو ڈولی ہے نا اس کو اٹھاؤ, اس گھر کے صحن میں لے جا کے رکھ دو. جب یہ اس گھر کے صحن میں رکھی جائے گی تو وہاں پر اعلان ہوگا کہ پردہ کر دیا جائے. صحیح ہے؟ اچھا, اگر کسی ایک خاتون نے بار بار جانا ہے کسی کام سے تو کیا کیا جائے گا؟ ہر دفعہ جب دن جانے لگے گی تو اس کے ساتھ ایک پتھر بھی رکھ دیں گے, اور وہ پتھر ہر روز مختلف وزن کا رکھیں گے تاکہ اٹھانے والوں کو پتہ نہ چلے کہ ایک ہی عورت بار بار جا رہی ہے. یہ 70 سال پہلے میرے اور آپ کے خاندان والے تھے. آج ان کی نواسیاں اور پوتیاں کس عالم میں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. اچھا, ایک بات پوچھوں گا, وہ جو 70 سال پہلے وہ کر رہے تھے وہ دین کی وجہ سے کر رہے تھے؟ اب جو کر رہے ہیں یہ دین کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نہیں, ان میں سے کوئی بھی دین نہیں ہے. وہ اپنے سماج کی وجہ سے کر رہے تھے, آج بھی اپنے سماج اور معاشرے کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ آخر میں جا کے کیا بن گیا پھر؟ اکثر لوگ وہ بن گئے کہ جو معاشرے میں فضا چلے گی اس کو فالو کر لیں گے. مولا فرمانے تین قسم کے انسان ہیں, عالم ربانی, متعلم علی سبیل النجات, و ہمج رعا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہم کون ہیں, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا, ایک وہ ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے, صبح کو اٹھے گا شام کو سوئے گا. اس دوران میں پی ایچ ڈیز بھی ہو سکتے ہیں, اس دوران میں بلینئر بھی ہو سکتا ہے, اس دوران میں سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ سب چلے گا. ہدف سے نہیں ہے, اتفاقات پہ ہے. یا تو ہدف ہے ہی نہیں, یا ہدف ہے تو کیسا ہدف ہے؟ ہدف ہے تو ذاتی ہدف ہے, خود غرضی پر مبنی ہدف ہے. خود غرضی پہ مبنی ہدف کیا ہے؟ خود غرضی پہ ہدف مبنی ہدف یہ ہے کہ میں دنیا میں ایک ایسی جگہ پہنچ جاؤں گا سب مجھے سلام کریں. اچھا, اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں. چلو سائنٹسٹ بن گئے, کس ہدف سے بنے؟ ذاتی ہدف سے, اپنی نفس پرستی کے لیے. میں بندوں کو جانتا ہوں جو بے انتہا عبادت کرتے ہیں صرف ایک ہدف سے, ہمیں کامیابی چاہیے بس. بے انتہا عبادت کر رہے ہیں, کس ہدف سے عبادت کر رہے ہو؟ بندگی کے لیے نہیں, بندگی کے لیے نہیں, کامیابی کے لیے. کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ سارے انسان ہمیں عزت کی نظر سے دیکھیں, یہ الہی مقصد ہے. نہیں, الہی مقصد نہیں ہے, ذاتی مقصد ہے, خود غرضی ہے, نفس پرستی ہے. بس کچھ انسان وہ ہیں جن کی زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں ہے, وہ ایک بھیڑ چال کے اندر چل رہے ہیں, ہمجن رعا مولا امیر المومنین کی کلام کے اندر. کچھ انسان وہ ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہے, لیکن مقصد کس پہ پلٹ رہا ہے؟ نفس کے اوپر, اپنی عزت, اپنا سکون, اپنی اولاد, اپنی زندگی, اپنی خوشی, اپنی دولت. ایک اور انسانوں کی کیٹیگری ہے جن کا ہدف اعلیٰ ہدف ہے اور وہ ہدف اپنے اوپر بھی نہیں پلٹ رہا ہے, وہ ہدف پلٹ رہا ہے خداوند متعال کی طرف. زندگی گزار رہے ہیں نہما جن رعا کی طرح کہ کچھ نہیں پتا کیوں زندگی گزار رہے ہیں, نہیں اس لیے نہیں ہے. زندگی گزار رہے ہیں نہ اس لیے کہ مجھے اپنے آپ کو کامیابی کے اوپر چڑھتے دیکھنا ہے دنیا کی نظروں میں, نہیں اس لیے نہیں ہے. پھر کسی زندگی گزار رہے ہیں اس لیے زندگی گزار رہے ہیں ہمیں خدا کی نظروں میں کامیاب ہونا ہے. عزیزان محترم, پہلی چیز جو سید الشہداء سے سیکھنی پڑے گی وہ یہ کہ زندگی گزارنی ہے تو ہدف پہ گزارو اور ہدف اتنا بڑا رکھو کہ خدا سے کم نہ ہو, خدا سے کم نہ ہو. یہ سید الشہداء نے ہمیں سکھایا. مولا امیر المومنین کا ایک جملہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہداف زندگی کے معاملے میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بہت ہی عجیب ہے. ہر معاملے میں ان کا کلام جس کو کہتے ہیں امام الکلام ہوتا ہے, اور مثلا تعبیر عربی میں یہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام, یعنی جو بادشاہ کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے, مولا کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. ہر معاملے کے اندر ایسا ہے, لیکن جب آپ اہداف زندگی پر پہنچیں گے تو بات ہی کچھ اور ہو جائے گی. زندگی کے اہداف کو جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنتی ہیں ان سب سے باہر نکالیں گے. اور یہ دور بھی میں عرض کرتا چلوں, یہ جو دور ہے نا یہ اخلاقی اعتبار سے پستی کا دور ہے, اخلاقی اعتبار سے پستی کا دور ہے. اس کی سادہ سی نشانی عرض کروں, جو چیزیں 80 سال پہلے حیوانی تھیں آج وہ کلچر کا حصہ ہیں, اور اگر آپ نے اس کو کلچر کا حصہ نہیں بنایا تو آپ سویلائزڈ نہیں ہیں. سادہ ترین مثال یہ جو اب تو کہتے بھی برا لگتا ہے لیکن یہ کلچر کا حصہ ہے اور انسانی حقوق کا حصہ ہے, نہیں مانا آپ نے تو مصیبت ہو جائے گی. یہ جو ہم جنس ازدواج قانون کے اوپر قانون بنتے چلے جا رہے ہیں, نافذ ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ 80 سال پہلے یورپ میں کیسا تھا؟ 80 سال پہلے یورپ میں اتنا برا تھا کہ اگر کوئی اس کا مرتکب ہوتا تھا اسے کوئی آفیشیل پوسٹ نہیں دی جاتی تھی, اسے کوئی آفیشیل انعام نہیں دیا جاتا تھا. 80 سال پہلے بھی اقدار اس جگہ پہ تھیں. اب کیا پوزیشن ہے؟ اب یہ پوزیشن ہے کہ اگر آپ نے نہیں مانا تو آپ غیر مہذب ہیں. آپ غیر, یقین مانیے میں تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہماری بعض تقریریں پاکستان سے باہر کچھ دوست احباب سنتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں مولانا اس پہ ذرا احتیاط کیجیے گا, چونکہ کسی اور نے سن لیا تو آپ کے اوپر غیر مہذب ہونے کا الزام لگائے گا چونکہ آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں. ہم اس اخلاقی پستی کے دور میں کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, اس اخلاقی پستی کے دور میں کوئی شخص آ کر یہ کہنا میری زندگی کا ہدف یہ ہے کہ مجھے بلینئر بننا ہے تو سب اسے کس نظر سے دیکھیں گے؟ بری نظر سے, اچھی نظر سے اپریشیٹ کریں گے, کہیں گے بہت اچھا ہے, اس کا ہدف بہت بڑا ہدف ہے. اچھا, اگر آپ مثلا اہل بیت کے سامنے کہیں میری زندگی کا ہدف یہ ہے کہ مجھے ابو سفیان کے برابر دولت چاہیے, کس نظر سے دیکھیں گے؟ ابو سفیان چلے میں نے بیچ میں ڈال دیا, آپ کہیں گے ابو سفیان کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا. آپ نے ان سے جا کر کہا میرا ہدف یہ ہے کہ مجھے بہت دولت مند بننا ہے, کیا ہدف, اس ہدف کی کیا قیمت ہے؟ اتنی سی خاک کے برابر بھی قیمت نہیں ہے اس کی. یہ کون سا ہدف ہے؟ انہوں نے ہمیں اعلیٰ اہداف پر زندگی گزارنا سکھایا ہے. اس کو ہم کیسے سیکھیں گے عزیزان محترم؟ اگر مجھے اور آپ کو سید الشہداء کے راستے پر چلنا ہے, جو پہلا پوائنٹ مجھے سمجھ میں آتا ہے ہمیں سیکھنا پڑے گا زندگی کا ہدف کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے. اور یہ جو میں نے اتنی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا 3 شعبان کی رات, وہ اس خاطر عرض کیا کہ عزیزان محترم اگر آپ نے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا تو ساری زندگی بھی آپ کو اس پر سوچنے کا موقع نہیں ملے گا, آپ کو اس پر سوچنے کا موقع نہیں ملے گا. اچھا, میں خود چونکہ تیزی سے اپ ڈاؤن سائڈ پر ہوں اور بہت تیزی سے اپنے آپ کو اختتام پر پہنچتا دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر آپ نے اب بھی نہیں سوچا تو پھر کبھی نہیں سوچ پائیں. یہ میں آپ کی خدمت میں بالکل مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں. بھائی کم سے کم مجھے طالب علم, میں 17 سال کی عمر میں طالب علم بنا تھا, اب الحمدللہ 30-31 سال تو ہوگا مجھے طالب علم بنے ہوئے بھی. اس 30-31 سال میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ انسان نہ سوچے تو کیا ہوتا ہے. اگر مجھے سوچنا نہ بھی آیا ہو تو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ نہ سوچنا کسے کہتے ہیں. زیادہ تر لوگ نہیں سوچ رہے اور اس نہ سوچنے نے ہماری کمر توڑی ہوئی ہے. انسانوں کی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں, کس ایک چکی میں پسے ہوئے ہیں. سید الشہداء نے ہمیں کیا سکھایا؟ زندگی کا ہدف بناؤ, اور جو بھی ہدف بناؤ اعلیٰ ترین ہدف بناؤ. انسان کی قیمت اس کے ہدف پہ ہوتی ہے. اگر مجھ سے کوئی کہنا کہ میں بننا چاہتا ہوں پاکستان کا پریزیڈنٹ, تو میں کہوں گا تمہاری قیمت 5 سال کا ایک صدر ہے, بس اس سے زیادہ تمہاری قیمت نہیں ہے. اور پھر تمہیں ایک بات بتانا, زمین کے نیچے تمہاری کیا قیمت ہے اور آسمان کے اوپر تمہاری کیا قیمت ہے. دنیا کے کسی بھی بادشاہ کو اٹھائیے جس نے 30 سال حکومت کی ہو, 30 سال حکومت کی ہو, سوائے بادشاہ کے کچھ نہ سوچا ہو, جس رات نیچے جائے گا اب اس کی قیمت کتنی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, اتنی سی بھی قیمت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا اس معاملے کے اندر, فرمایا دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو نہ دیتا. جس طرح اپنی محبت ان کے دلوں میں نہیں ڈالتا, اللہ کے نزدیک جو اہم ہے اگر اہم ہو کافر کو نہیں دے گا. اگر اس کے پیچھے ہم نے بھاگنا ہے تو ہماری کوئی قیمت نہیں, ہم پہ بے قیمت انسان ہے نعوذ باللہ تعالیٰ. عزیزان محترم, پہلی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اپنی زندگی کا ہدف بنائیں. بھائی میری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ یہی ہدف ہے 5-4-3 بچے ہوں, وہ پڑھیں لکھیں, پھر 10-20 سال وہ زندگی گزاریں, اس دوران میں مر جاؤں, پھر وہ بعد میں مریں گے, پھر وہ بھی ختم, پھر ان کے بچے, یہی قیمت ہے ساری یا کچھ اور ہے؟ اور کیا ہے؟ یہ جو زندگی کے اعلیٰ اہداف ہوتے ہیں یہ انسان کو قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے اپنی زندگی کا کوئی اعلیٰ ہدف بنائیں. اچھا, اب آپ ممکن ہے مجھ سے یہ کہیں کہ بھائی کچھ لوگوں کے پاس پاسبلٹیز ہوتی ہیں, امکانات ہوتے ہیں, وہ بڑا ہدف بنا سکتے ہیں. مثلا میں ایک عام آدمی ہوں, میں کہاں سے بڑا ہدف بناؤں گا؟ آئے اللہ کے نظام کے اندر کوئی چھوٹا اور بڑا ہے کیا؟ انتہائی چھوٹا انسان بھی اگر بڑے ہدف کے لیے زندگی گزارے تو خدا اسے جون بنا دیتا ہے, خدا اسے جون بنا دیتا ہے. حبشی بھی اگر بڑے ہدف کے لیے زندگی گزارے خدا اسے ایک خاص موقع کے اوپر ایک خاص مقام نصیب کر دیتا ہے. آپ بڑے ہدف کے لیے زندگی گزارے, یہ پہلا پوائنٹ ہے جانے محترم. میں بہت تیزی سے گزاروں گا, بہت وقت گزر گیا, بس دوسرا پوائنٹ عرض کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
سید الشہداء کی شخصیت اتنی عظیم الشان شخصیت ہے, ان کے سامنے کسی بھی دشمن کو لائیں, کسی کو بھی لائیں, اصلا کسی بھی طرح سے کوئی مقابلہ نہیں بن پاتا. اور یہ جو کربلا کا میدان ہے, اس نے کچھ ایسا کیا ہے. اس جملے کو سماعت فرمائیے گا, میں حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں تیزی سے گزاروں, لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جو 1-2 پوائنٹ سوچ کے آؤں, 4 سوچ کے آؤں تو ایک بھی نہ کہوں, ایک کہہ دیا دوسرا تو میں کم از کم کہہ دوں. کربلا کا میدان ایک عجیب میدان ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اس میدان کے اندر ساری انسانیت کے سارے درجات کی نمائندگی ہو رہی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سارے انسانوں کی سارے درجات کی نمائندگی ہو رہی ہے. یوں لے لیتے ہیں, ایک سید الشہداء کا لشکر ہے, اعلیٰ ترین انسانیت کیا ہو سکتی ہے؟ سید الشہداء اس کے نمائندے. اس اعلیٰ ترین انسانیت کے نیچے اچھے انسانوں کا پورا ایک لشکر ہے جو درسیوں درجات کی نمائندگی میں کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پر جتنے اچھے انسانوں کے درجات بن سکتے تھے سب کے نمائندے اس لشکر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. کوئی شجاعت میں نمائندہ ہے, کوئی ایثار میں نمائندہ ہے, کوئی محبت میں نمائندہ ہے, کوئی مردوں کے لیے ہے, کوئی عورتوں کے لیے, کوئی جوانوں کے لیے, کوئی بوڑھوں کے لیے, کوئی بچوں کے لیے, کوئی شیرخوار کے لیے. انسانیت کے تمام اچھے درجات کی نمائندگی کربلا کے اندر ہے. یہ سامنے والا لشکر کیا ہے؟ یہ شر کا لشکر ہے. اب جو انسانیت کا بدترین تصور ہو سکتا ہے اس کی نمائندگی عمر صاحب کی صورت میں یہاں موجود ہے. اس کے بعد شر اور انسان کی برائی میں کچھ بھی آپ سوچ لیں اس سب کی نمائندگی میں یہاں شر کے لشکر میں سب کچھ موجود ہے. کربلا ایسی ایک جنگ کا نام ہے. اب جو سید الشہداء نے ہمیں سکھایا وہ یہ سکھایا کہ تم اتنے بڑے شر کے سامنے بھی جب کھڑے ہو اپنے اعلی اخلاقی پیمانوں کو ان کو پامال نہ ہونے دینا. اعلی ترین اخلاقی اقدار چاہے اتنے بڑے پست گروہ کے سامنے ہو اس کو بھی تم پامال نہ کرنا. دوسرا درس جو ہمیں جو فوراً ملتا ہے وہ یہ کہ عزیزان محترم ہم جو سید الشہداء کے ماننے والے ہیں ہمارے اخلاقی اقدار کچھ اور ہونے چاہیے, دنیا سے مختلف ہونے چاہیے. پوری دنیا اگر یزیدیت کے اوپر چلے اس کا ایک اخلاقی اقدار کا نظام ہوگا, آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں آپ کا ایک اخلاقی اقدار کا نظام کچھ اور ہوگا. اب اس کی مثالیں بہت سادہ سادہ مثالیں جو آپ بچپن سے سنتے ہیں, مثلا اگر کوئی یزیدیت کے لشکر میں ہے تو وہ پانی روکے گا یا پلائے گا؟ وہ پانی روکے گا. اور اگر کوئی سید الشہداء کے لشکر میں ہے پانی پلائے گا. الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کا چاہنے والا کچھ چیزوں کو تو ایسے سیکھ پایا ہے اس سے جدا نہیں ہوگی. مجھے تقریباً یقین ہے روئے زمین کے اوپر اگر کوئی حسین کا چاہنے والا ہے کسی کو پیاسا نہیں رکھے گا. امام حسین کا ماننے والا یہ نہیں کرے گا. آپ اپنے اخلاقی اقدار بنائیں. اگر آپ کو مجھے سید الشہداء کے راستے پر چلنا ہے ہمیں اخلاقی اقدار بنانے پڑیں گے اور ان اخلاقی اقدار کو اپنی زندگی کے اندر رکھنا پڑے گا. مثلا حسین کا چاہنے والا کسی پہ ظلم کرے گا؟ سچا چاہنے والا جس کے مولا نے ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جان دی ہے وہ کیوں ظلم کرے گا کسی کے اوپر؟ عزیزان محترم اس معاملے میں ہمارا گراف بہت اچھا نہیں ہے. کچھ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں, بہت کچھ سیکھنا باقی ہے, بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. یعنی کاش ایسا ہو اور یقیناً ایسا ہوگا, کب ہوگا اللہ جانتا ہے, لیکن کاش ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جائے دنیا میں جو کوئی ہمیں دیکھے فوراً پہچان لے یہ اخلاق سوائے حسینی کی کسی کے اندر نہیں آ سکتے. کاش ایسا ہوتا ہے اور میں عرض کر رہا ہوں ایسا ہوگا, قطعاً ہوگا, کیونکہ سید الشہداء کے نام پر چلنے کی اب تک ہم نے نام لے کر چلنے کی کوشش کی تھی. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اب جو ہماری اگلی نسلیں آ رہی ہیں صرف نام لے کر نہیں چلیں گی, کام کر کے بھی اسی راستے پہ چلیں گے, ان اخلاقی اقدار کو لے کر آئیں گے, ہم ایک اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے. احسان محترم یہ ہمارے مولا کا در ہے اور اس کے اندر عرائض بے انتہا ہیں. میں اس محدودیت کو دیکھتے ہوئے صرف دو پوائنٹ پہ اکتفا کروں گا. جو دو پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے, وجہ کہ زندگی کے لیے ہدف اعلیٰ ہدف بنائیں. آپ کی زندگی کا اعلیٰ ہدف ہونا چاہیے جو آپ کی, میری, میرے بچوں, میرے خاندان, اس سے نکل کر انسانیت کی کوئی خدمت کر رہا ہوں, انسانوں کی کوئی. اچھا اب ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے بھائی میں یہ کیسے کروں؟ سادہ سی ایک بات عرض کروں گا مشورے کے طور پر, تین شعبان کی شب ہے, شاید ہم میں سے کوئی ایک آدھ آدمی میرے دل پر بھی اچھا اثر پڑ جائے تو میں آگے بڑھوں گا, آپ بھی آگے بڑھیں گے. اپنی زندگی میں ہر روز نہ صحیح, ہر ہفتے ہی صحیح, اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا کون سا کام میں نے وہ کیا ہے جو اپنے لیے نہیں کیا ہے, خالصتاً کسی اور کے لیے کیا ہے, کون سا کام؟ مثلا فرض فرمائیے میں اپنے لیے جو کچھ کرتا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. مثلا میں یہ سوچتا ہوں میں نے مجلس پڑھی, میں سوچتا ہوں نہیں یہ میری نیت میں خرابی آ سکتی ہے, شاید میں نے احترام کی خاطر پڑھ دی. بھائی اتنے مومنین بیٹھے ہیں مجھے احترام سے دیکھ رہے ہیں نا, ابھی سید الشہداء کے نام پر مجھے حقیر کو بھی احترام دے رہے ہیں, بلاخر شاید میں نے احترام کی خاطر پڑھ لی. اچھا مثال کے طور پر کسی کی میں نے مدد کی کبھی اپنے پیسے کے ذریعے سے, میرے دل میں آتا ہے شاید میں نے اس لیے کیوں کہ یہ مجھے کبھی شکریہ کہے گا, چار آدمی کے سامنے بیٹھے گا یاد دلائے گا مولانا فلاں دن میری مدد کی تھی. یہ میں نے کون سا کام میں نے خدا کے لیے کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھے گا میں نے کون سا کام اپنے سے نکل کر محضن خدا کے لیے کیا؟ چھوٹا کام بھی لے آئیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, خدا کی بارگاہ میں چھوٹے اور بڑے کام کی قید نہیں ہے. چھوٹا سا کوئی ایک کام سوچیں جس کا آپ نے کوئی حساب کتاب نہیں رکھا ہے, صرف خدا کے لیے کیا ہے. کوئی حساب کتاب آپ کے سامنے نہیں ہے، صرف خدا کے لیے کیا ہے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہر روز ایسا کوئی کام کر دیں.